ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہال کھا جائیں گے، ڈر جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں. آج جو سخت دل لوگ ڈرتے نہیں، پسیچتے نہیں، ٹوٹتے نہیں، کل وہ ٹوٹیں گے. سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا، اپنے خاص بندے جنہیں وہ اس خوف کی حالت میں بھی امن دے گا. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اس وقت کوئی بھی بڑی بڑی باتیں نہ کرے گا اور سر نہ اٹھا سکے گا. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کسی بھی پہاڑ کو ذہن میں لائیے اور پھر دیکھیے کہ وہ اوپر اڑ رہا ہے اور بادل بن گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہاڑوں کو توڑتے ہیں تو بعض وقت کتنا اس کے اندر سے گردہ اٹھتا ہے، اور وہ یوں لگتا ہے جیسے کبھی آپ نے ایٹم بم کی تصویر دیکھی ہوگی کہیں کا، ایٹم بم پھاڑا گیا، عموماً پہاڑوں کے اندر پھاڑے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پورے پورے پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں. اور وہ دھواں کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر. یوں لگتا ہے کہ جیسے کلاؤڈ ہو، کلاؤڈ آف ڈسٹ. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ اکھاڑ کے دھول بنا کے اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا اور وہ سارے ڈسٹ کلاؤڈ بن جائیں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا. یہ اللہ اپنی طاقت کی نشانیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ کیونکہ انسان اللہ کے خلاف، اس کی کتاب کے خلاف اس وقت باتیں کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کسی کو اپنے قلم کی طاقت پر مان ہوتا ہے، اور کسی کو اپنے کمیونیکیشن کے ذرائع پر، کسی کو اپنی دولت پر، کسی کو اپنے انٹلیکٹ پر، کسی کو اپنے کسی ریسورس پر، کسی کو اپنے کسی بڑے پر. جب اللہ کے سوا انسان دوسروں کو طاقتور سمجھتا ہے اور ان کی وجہ سے کانفیڈنٹ بنتا ہے، تو یہ کانفیڈنس بہت جلد شٹر ہو جانے والا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلا ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے. کیا پیغمبر کو کیا حکم ملا؟ کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں، اللہ کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، حرمت کی جگہ، امن کی جگہ، اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، یعنی سر تسلیم خم کر دوں، اللہ کے آگے، احکام کے آگے سر جھکا دوں، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن پڑھ کر سنائیں. بہت سے لوگ آج یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، لہذا کسی سے سننے کی کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو روکا گیا ہو کہ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے، اتنا آسان ہے، کوئی ٹرانسلیشن اٹھاؤ اور پڑھ لو. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا چاہے پڑھ لیں، چاہے عربی پڑھ لیں، چاہے ترجمے پڑھ لیں، چاہے تفسیریں پڑھ لیں، لیکن قرآن کا ایک مزاج ہے. اور وہ مزاج کیا ہے؟ کہ یہ سنانے سے اور سننے سے زیادہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ کلام ہے. بک ریڈنگ سے زیادہ سمجھ نہیں آتا جب تک کہ اس کو پڑھا پڑھایا نہ جائے. اور اگر پڑھنا پڑھانا ایک بیکار عمل تھا تو حدیث میں کیوں کہا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین ہے تم میں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. گویا اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. اور اول روز سے یہ بات ہوتی چلی آئی، پیغمبر نے سکھایا، بعد میں صحابہ نے سکھایا، ایک جنریشن نے دوسرے کو سکھا کر علم کو آگے پاس کیا. یہ کسی کتاب کی شکل میں نہیں اترا تھا کہ لوگوں کو کتاب بانٹ دی جاتی کہ جاؤ خود ہی بیٹھ کے ریڈنگ کر لو. حالانکہ وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے. اور کیوں پھر قرآن کے اکٹھا بیٹھ کے پڑھنے کی برکتیں اور اس پر رحمتوں کے وعدے ہیں اگر یہ کام بیکار کام تھا، بے مقصد کام تھا؟ لہذا ہم ہر چیز میں صرف لفظی دلائل لے لیتے ہیں، صرف اپنی عقل کی رہنمائی میں بات کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کی رہنمائی میں ہم دین کے معاملات میں فیصلے کرتے ہیں. تو پیغمبر کو کیا حکم دیا گیا؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے, اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو, اس کو سب پتا ہے کون کیا سوچتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا کرتا ہے. سورۃ القصص.
سورۃ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طافین. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم, إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني, إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا, إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں, ایسی کتاب جس نے ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں, ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, اس کے لڑکوں کو قتل کرتا, بنی اسرائیل, اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. تو فرعون کی پالیسی کیا تھی؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول, کہ لوگوں کو آپس میں لڑائے رکھو اور خود اپنی مرضی کی حکومت کرتے رہو. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, یعنی بنی اسرائیل پر اللہ اپنی رحمتیں کرنا چاہتا تھا, اور انہیں پیشوا بنا دیں, یعنی انہیں دنیا میں قیادت اور رہنمائی کا کام دیں اور مقام دیں, اور انہیں کو وارث بنائیں, یعنی زمین کی وراثت بخشیں کہ وہ حکمران اور فرما روا ہوں, اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں, اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا, یعنی تباہ کر دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي. اس کام کے لیے اللہ نے کیسی تدبیر کی؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں, اور غیر معمولی طریقوں سے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ارادوں کی تکمیل کیسے کرتا ہے, اس قصے میں بے شمار سبق ہیں. بعض اوقات ہم چیزوں کو صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں, اور دو اور دو چار نتیجہ نکال کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دو اور دو چار ہی تو ہوتے ہیں، یہ چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور بات ختم. بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اللہ خفیہ تدبیروں سے، لطیف طریقوں سے، غیر محسوس اور غیر معلوم طریقوں سے اپنا کام کر جاتا ہے، اور وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی، یا بہت بڑا سبق اور عبرت ہے کہ انسان کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو. دنیا میں کسی کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں بڑی نہیں، اور جب اللہ کسی کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی پسماندہ قوم کو بھی اٹھا سکتا ہے، اور سخت ترین حالات میں بھی کسی کو بچا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بہت ہی سخت دور ہے بنی اسرائیل پر، وہ وقت جب کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، کہ وہ اپنی نسلوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنی مشکل، اتنی بڑی آزمائش، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم کہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچاتے ہیں اور کس طرح ان کو پروان چڑھاتے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ولا تخافی ولا تحزنی، بس اللہ کا حکم مانو. شاید ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا، ان کی والدہ کو یہ خواب آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس طرح کے اشارے کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو ظاہر آیات بھی سمجھ آتی ہیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی آیات بھی سمجھ آتی ہیں. اپنے آپ کو رکھیے اس جگہ پر، اگر آپ کو کوئی ایسا حکم ملے کہ اپنے بچے کو کہیں چھوڑ دو اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ، تو آپ کیا کریں گے، کتنی تاویلیں لائیں گے، کتنی دلیلیں لائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چننا تھا، اس لیے اس آزمائش سے گزارنا تھا. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. تربیت بھی کہاں کروائی، پالنے کے لیے بھیجا بھی کہاں، دشمن کے گھر. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط تھے، بہت بڑے مفسد تھے. لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے، فرعون جو خود کو خدا کہتا، حامان جو اس کا وزیر تھا، اور پھر آگے قارون کا واقعہ بھی آئے گا. یہ سب مصر میں اس وقت فساد کے سرغنہ تھے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے، چالیں چلتے، اور ان کو اذیتوں میں مبتلا کرتے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کی قسمت کس طرح پلٹی. ہوا یوں کہ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو. جب بچہ باہر نکال لیا گیا، فرعون کے سامنے لایا گیا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی بیوی کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ اتنا پیارا بچہ ہے، اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. تو روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری ہوگی، میری نہیں. شاید اس لیے کہ عورت اور مرد کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، اولاد زیادہ تر ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ماں کا دل زیادہ اس میں ہوتا ہے. باپ بھی پیار کرتا ہے، لیکن باپ کا پیار مختلف طرح کا ہوتا ہے. تو فرعون نے تو یہ جملہ مرد اور عورت کے فرق کے حوالے سے شاید کہا ہو، لیکن آگے جا کر وہ بات سچی نکلی. بات یہ کہ ہمیشہ منہ سے خیر کے کلمے نکالنے چاہیے. جب کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو اور کوئی ایسی چیز کر رہا ہو کہ جس میں کوئی خیر کی بات ہے، تو نہ کہا کرے آگے سے، نہ نہیں کہنا چاہیے. مثلا اگر کوئی آپ کو اللہ کی بات سنائے کہ اچھا یہ کر لو، تو یہ نہیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. ضد میں بھی، کسی کی چڑ میں بھی نہ کہا کرے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو اگر کوئی کہتا ہے نا جزاک اللہ، تو کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، جزاک اللہ خیرن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں بہترین جزا دے، اور ہم جواب دے رہے ہیں نہیں 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 بالکل نہیں. تو اس وقت آمین کہنا چاہیے یا وَإِيَّاكَ کہنا چاہیے, یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں. اسی طرح جب کوئی دعا دے رہا ہو, جب کوئی اچھی بات کر رہا ہو, کلمہ خیر بول رہا ہو, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ اس میں اگر آپ کو پسند نہیں بھی آ رہا کسی کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ خیر, تو خاموش ہو جائیں. کیونکہ جب انسان آتی بھی خیر کو جھٹلاتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے, اور بہت دفعہ منہ سے ایسی نکلی ہوئی باتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے کہا, یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا, ظاہر ماں تھی, بیٹے کو الگ کرنا انتہائی مشکل قدم ہوتا ہے, انتہائی مشکل کام. وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا, اس کے پیچھے پیچھے جا, یعنی اسے تسلی نہ ہوئی, بچے کو سمندر میں ڈال کے بیٹی کو پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ اور ذرا ٹیک کیئر کرو کہ کدھر جاتا ہے. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے اس سے کہا, میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو وقتی طور پر ہم سے دور جاتی معلوم ہوتی ہیں, اگر اللہ نے وہ ہماری قسمت میں لکھی ہیں تو وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی. وہ لاکھ چالیں چلنے والے چالیں چلیں, سازشیں کریں, بدخواہی کریں, برا چاہیں, جو چاہیں کریں, حتیٰ کہ رزق کا وہ لقمہ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ ہم تک خود پہنچ جائے گا چاہے ہم اس سے بھاگی رہے ہوں, وہ ہمارے پیچھے آ جائے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اصل حکم اور اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کی طاقت کا یقین نہیں ہوتا. ہم اللہ سے بڑھ کر خود اپنی طاقت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک تھا کہ موسیٰ کی والدہ اپنے رب کا حکم مانتی اور ایک تھا کہ نہ مانتی. نہ مانتی تو موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ نہ پہنچتے جہاں وہ پہنچے, اور ماننے میں انتہائی مشکل تھی. لیکن کیا ہوا, ماننے کے بعد ان کا دل اڑ گیا, اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, لیکن اللہ تعالیٰ پھر جلد واپس پلٹا لائے. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے, لہذا وہ اس تکلیف کے وقت کو صبر سے گزار نہیں سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. حکم کیا؟ حکمت, دانائی, فہم و فراست, قوت فیصلہ. اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں علوم. وہ کہاں پل رہے تھے, کہاں رہ رہے تھے؟ فرعون کے گھر. اور وہاں جو کچھ بھی آپ دیکھیں کہ جو شاہی ادب آداب ہوتے ہیں یا جو تعلیم و تعلم کے سلسلے ہوتے ہیں یا جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں وہ اپنی پیک پہ ہوتے ہیں. وہاں پر انہوں نے وہ سب کچھ وہاں سے سیکھ لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو حکمت بھی عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, محسنین کو ہم یہی جزا دیتے ہیں, یہی بدلہ دیتے ہیں. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو برائی کے بدلے میں بھلائی کرے. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. موسیٰ علیہ السلام شہر میں جا رہے تھے اور اپنے کسی کام سے جا رہے تھے, ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا سچویشن پیش آتی. اب نے دیکھو گا بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا, آج دن کیسا ہوگا, کوئی ایکسیڈنٹ میٹ کریں گے یا کسی انسان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا یا کہیں مال کھو جائے گا یا کچھ ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ایز یوزول گھر سے نکلے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا, اور دوسرا اس کے دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے قتل کرنے کے ارادے سے گھونسا نہیں مارا تھا، ظاہر ہے ایک مکے سے کوئی مرتا بھی کہاں ہے، لیکن وہ لگا ایسی جگہ کہ اس شخص کی موت واقع ہو گئی. اس وقت وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ عمل شیطان ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن دشمن ہے. پھر وہ کہنے لگا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اب آپ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے ایک اللہ والے میں اور ایک دوسرے میں. اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو وہ جسٹیفیکیشن تلاش کرتا کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اور میں نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی مارا، اور وہ بھی تو اتنا ظلم کر رہا تھا، میرا فرض تھا کہ میں روکتا، لہذا اب ہو گیا تو میں کیا کروں. نہیں، خطا بھی ہو گئی تو بھی اس پر فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی، اللہ میرا قصور. اور ایک دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ غلطی پر غلطی کرتے ہیں لیکن ہر غلطی پر اصرار کرتے ہیں اور جم جاتے ہیں اور کبھی بھی اس پر توبہ نہیں کرتے یا سوری نہیں کرتے. قال ربی بما انعمت علیہ، پھر انعامات کس پر ہوتے ہیں، احسانات کس پر ہوتے ہیں؟ اسی پر جو اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے. موسیٰ نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تُو نے مجھ پہ کیا کون سا کہ معاف کر دیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، آج کے بعد میں یہ غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا. لیکن پھر کیا ہوا، امتحان ہوتا نا، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں کیا پورا بھی کریں گے. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے، وہ لڑاکا شخص کسی اور سے لڑ رہا ہے، یعنی اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی باز نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی انتہائی غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو کہ ہر ایک سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہو. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، یعنی اپنے کی مدد کر کے اس کی مدد کرے، تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے. یعنی اب یہی شخص، کیونکہ اسی کو پتا تھا، کیونکہ یہی سامنے تھا، یہی گواہ تھا، اس نے کیا کیا، لڑنے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا راز بھی کھول دیا. اب سب کو پتا چل گیا کہ قاتل کون تھا. تو اس ملک میں جب بار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا ہے، جب بات پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے تو بات دربار تک بھی پہنچ گئی، اور پھر ظاہر نتیجہ کیا ہو سکتا تھا. لیکن ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. ہر موقع پر دعا ہے، غلطی ہوئی تو دعا، خوف زدہ ہوئے تو دعا، اور جب آگے انجان منزل پہ پہنچتے ہیں تو دعا. یہی بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے، کوئی کپڑے اٹھا کے نہیں، کوئی کسی کو خدا حافظ کہہ کے نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بغیر تیاری کے راستے میں ہے کہ وہیں خبر ملتی اور وہیں سے جانا پڑتا ہے ملک چھوڑ کر. تو انہوں نے ایک انجان منزل کی طرف سفر جاری کر دیا، اور وہ انجان منزل کیا تھی، مدین. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا. پھر دعا، انجان منزل، نہیں پتا کیا کرنا چاہیے. کتنی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، انڈیسائسو ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے، کب ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی اس سے، اس کا سیکنڈ اوپینین لے لیں اور اس کا تھرڈ اوپینین لے لیں، پھر فیصلہ کریں گے، پھر بھی دل کہیں نہیں جمتا اور ٹکتا. تو ایسے میں یہی دعا پڑھنی چاہیے، اسا ربی ان یہدینی سوا السبیل، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا، کہ میں رب پر توکل کرتا ہوں بندوں پر نہیں. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی وانی ہوتا ہے تو جانوروں کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور سخت گرمی کے دن. قال ما خطبكما، کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھے تو چپ نہیں رہ سکتے، اور کسی کو مظلوم دیکھے یا مشکل میں دیکھے تو چپ نہیں رہ سکتے. یعنی انہیں کچھ کرنا ہے، بندہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات میں مگن نہیں ہوتا، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اس بات کا منتظر نہیں رہتا کوئی میری منتیں کرے، کوئی مجھے انوائٹ کرے، کوئی میری قدر کرے، کوئی مجھے بلائے، کوئی میرے پیچھے پیچھے آئے، پھر میں کوئی دین کا کام کر لوں گا. ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے، کام اللہ کا کرتے ہیں، احسان خود پہ کرتے ہیں اور جتاتے بندوں پر ہے کہ جب کوئی مجھے کہے گا تو میں کروں گا. بھئی کیا یہ کوئی کا کام ہے، کسی کا ہے؟ یہ کیا آپ کا اپنا نہیں ہے؟ کیا اگر ہم کوئی عبادت کا کام کریں گے، نیکی کا کام، کسی بندے کی خدمت کا، کوئی دین کی خدمت کا، تو یہ کسی کے اوپر احسان ہے؟ کسی پہ بھی نہیں، یہ تو ہمارا اپنا کام ہے، اس کا فائدہ تو سراسر ہم ہی خود کو ہے. تو اس لیے جب دل میں اللہ کی محبت اور تقویٰ آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا، اور کون کیا باتیں بنا رہا ہے، اور کون میرا کیا مذاق اڑا رہا ہے. اس کو تو اس بات کا جنون ہوتا ہے کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے. ابھی جو آپ نے ڈینڈلائن کی وہ مثال پڑھی کہ لوگ اسے کاٹتے بھی ہیں اور اس کو پھینکتے بھی ہیں اور نکالتے بھی ہیں اور اسپرے بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے، لیکن وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. بندہ مومن بھی اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، وہ حالات اور موسم اور لوگوں کے رویے اور ان چیزوں کے انتظار میں نہیں رہتا کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جائے گی، پھر میں اچھے اچھے کام کیا کروں گا. اور بہت سے لوگ اسی اچھے وقت کے انتظار میں کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے. ہمیشہ آپ جس بھی سکسیسفل انسان اور بڑے انسان کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایک چیز سب میں کامن نظر آئے گی کہ انہوں نے انپریڈکٹڈ، انیوژل، مشکل حالات میں کام کیا، مشکل حالات میں، چیلنجز میں کام کیا. جہاں چیلنجز نہیں ہوتے وہاں انسان تو سو جاتا ہے، وہاں تو انسان آرام کرنے لگتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب ایک دن آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اب میں بھی ذرا سکون سے سانس لے لوں. جو جو انسان پہ مشکل آتی تو اس کے دل، دماغ، آنکھیں اور اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ دلوں میں روشنی آنے لگتی ہے، کیونکہ انسان پھر جاگ اٹھتا ہے. چیلنجز اس کو ہلا مارتے ہیں، جگاتے ہیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام اتنے لمبے سفر کے بعد آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جوتے جو تھے وہ پھٹ گئے، ان کے پاؤں زخموں سے چور چور ہو گئے، اور گھر چھوڑنے کا غم، ملک چھوڑنے کا، اور پیچھے جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اس کا بھی بوجھ دل پہ ہوگا، اور انجان لوگ، اور کس طرح وہ آ کے پہنچتے نہیں کہ پھر نظر آ جاتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے موجود ہے، تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. ایسے میں اگر ہمیں کوئی بلا کے بھی کہہ دے نا کہ بہن ادھر آؤ، ذرا ایک کرسی ہٹا دو، تو ہم ایسے ٹیڑھی نظر دیکھیں گے، تم نہیں دیکھتے میں صبح سے کتنا کام کر چکی ہوں، پھر مجھے کو کام کہہ رہے، میں ہی تمہیں نظر آ رہا. تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں دیکھ کے چپ نہیں رہے، کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے تم کو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں. یعنی ہمیں پانی پلانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آدمیوں کی بھیڑ میں ہم نہیں گھس سکتی، یہ سارے مرد ہٹیں گے پھر ہم جائیں گے. اور ہمارے والد خود ہی بتا دیا، کیونکہ اگلا سوال یہ ہو سکتا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں، تم کیوں نکلی ہوئی ہو؟ اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر باپ بوڑھا ہو، شوہر زندہ نہ ہو، یا بھائی کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، تو عورت کام کے لیے نکل سکتی ہے. ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پتا تھا کہ میری اجرت کوئی نہیں دے گا، سیلف لیسلی آگے بڑے کام کر دیا. اس چیز میں ہم کتنا ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہ آئے. بعض اوقات ظاہری فائدے ہوتے ہیں اور بعض اوقات چھپے ہوئے فائدے، اور بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی شکریہ کی جزا کی توقع رکھے، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، تجھ سے خیر مانگتا ہوں، تجھ سے. دیکھیں ہر موقع پہ رب سے کنیکشن ہے، یہی بندہ مومن ہوتا ہے، ہر حال میں رب کو یاد کرتا ہے، اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. ابھی یہ باتیں اپنے رب سے کر رہے تھے، فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. نیک لڑکیاں تھیں، اللہ نے ان کی بھی نیکی کی وجہ سے ان کے لیے یہ انتظام کیا. وہ گھر گئی، انہوں نے جا کے گھر باپ کو بتایا کہ کس طرح کسی نوجوان نے ہماری مدد کی ہے، تو باپ نے کہا کہ جاؤ بلا لاؤ، ظاہر ہے کوئی اور مرد نہیں ہوگا، لہذا پھر وہی بچی دوبارہ جاتی ہے بلانے کے لیے، ان میں سے ایک بلانے کو آتی ہے. کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا، تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، نجوت من القوم الظالمین. اللہ نے کس طرح شیلٹر کا انتظام کر دیا، پروٹیکشن کا انتظام کر دیا، دشمنوں سے بچنے کا انتظام کر دیا، امن دیا، کھانا دیا،